میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سکون دل در مجلس اہل دل، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں. آخری شعر ہے مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں. یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. آگے تحفہ رمضان از وفادار حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس میں شبینہ سے متعلق بہت سارے مفاسد لکھے ہیں کہ آج کل جیسے شبینہ ہوتا ہے اس میں بہت سے مفاسد ہیں. اس میں دکھلاوے اور ریا اور نمود اور لوگ تو ہر جگہ یہی سنا ہے کہ جہاں حافظ صاحب کھڑے ہوئے تو باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جہاں انہوں نے رکوع کیا وہاں کھڑے ہو کے رکوع میں شامل ہو گئے. اس طرح بیچارے نماز پڑھتے ہیں. اور اسی میں شاید لکھا ہے کسی نے بتایا تھا کہ پھر ایسے لوگوں کا علاج حافظ صاحب یہ کرتے ہیں کہ شروع میں تو پہلی رکعت تو بہت مختصر سی پڑھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد بقیہ تین چار پانچ پارے اگلی رکعت میں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ سب جو ہے بہت بری باتیں ہیں. اور پھر اس میں مٹھائی اور یہ سجاوٹ اور یہ سب چیزیں تمام مفاسد اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں منع کیا گیا ہے کہ جو پانچ چھ گھنٹے میں ساری رات میں قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقتدی بھی انتہائی تھک جاتے ہیں, نہ ہی وہ ذوق و شوق سے سنتے ہیں اس کو. ان کو بس ایک خواہش نفسانی ہے گویا یہ کہ وہ ہم نے وہ کوئی اپنے اندر بزوم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے پورا قرآن ایک رات میں سن لیا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. قرآن پاک کو بد ذوقی کے ساتھ سننا یا پڑھنا اور بہت خطرناک بات ہے. اسی لیے پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں اس قسم کے مقتدی ہوں جو تراویح کو نعوذ باللہ بوجھ سمجھتے ہیں تو وہاں بہتر ہے کہ سورت تراویح پڑھا لے. علم ترکیب سے لے کر سورہ ناز تک پڑھ لیا دس رکعت میں پھر علم ترکیب, کیونکہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جو جہاں یہ حالت ہوتی ہے کہ مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اکیلے حافظ صاحب کھڑے ہیں یا کہیں کہیں کوئی کھڑا ہے, زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں, اور بعضے لوگ اگر جمے ہوئے بھی ہیں لیکن دل کے اندر اتاہٹ, بیزاری اور حافظ صاحب پہ غصہ آ رہا ہے, ان کو کتنا لمبا کھینچ دیا. یہ سب باتیں جو ہیں اللہ کے یہاں ناپسند ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے, ہم کو حاجت ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اللہ تعالیٰ تمام ان باتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کافی تفصیل ہے اس میں, انشاءاللہ کل میں نشان لگا کے اس کا اختصار کر کے پھر سنا دوں گا. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شباب سے نبوت تک کے بعض حالات میں, پہلی روایت, جب آپ 14 یا 15 سال کے ہوئے اور بقول 20 سال کے ہوئے تو قریش اور قیس اعلان میں ایک لڑائی ہوئی, تو اس واقعے کے بعض تاریخوں میں آپ بھی تشریف فرمائے, مارکہ ہوئے, اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے عوام کو عدو یعنی دشمن کے تیروں سے بچاتا تھا, اور اس واقعے کا بڑا قصہ ہے, اس سے آپ کا اول ہی سے شجاع ہونا ثابت ہے. دوسری روایت, جب آپ 25 سال کے ہوئے, حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو کہ قریش میں ایک مالدار بیوی تھی اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضاربت پر دیتی رہا کرتی تھی, آپ کے صدق و امانت اور حسن معاملہ و اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پر شام کی طرف لے جائیں اور میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ نے قبول فرمایا, یہاں تک کہ آپ شام میں پہنچے اور کسی موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے اترے, وہاں ایک راہب کا سما تھا, سما جو عبادت گاہ کو کہتے ہیں. اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ کون شخص ہیں. میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہیں. راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بجز نبی کے کبھی کوئی نہیں اترا. آپ شام سے خوب نفع لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے. جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا مال سپرد کیا تو دیکھا کہ دگنا یا اس کے قریب نفع ہوا. یہ تو آپ کے صدق و امانت کی بیّن دلیل تھی, اور میسرہ نے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے, جو ان کے چچازاد بھائی اور عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے, ذکر کیا. ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ, اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں, اور مجھ کو کتب سماویہ سے معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاقل تھیں, یہ سب سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین اور خوشخو اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنے اعمال سے ذکر کیا اور ان کے اہتمام سے نکاح ہو گیا. اس راہب کا نام نستورہ تھا. یہ چیزیں نکاح میں رشتے میں دیکھنے کی ہوتی ہے. ہم تو مال دیکھتے ہیں اور برادری دیکھتے ہیں اور دکھلاوے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی پڑھائی کی ہوئی ہے, دنیاوی پڑھائی دیکھتے ہیں, کتنی قابل ہے, یہ ہے وہ ہے, صورت شکل دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ انہوں نے کیا دیکھا. فرمایا کہ اشرف القوم اور امین اور خوشخو اور صادق القول ہونے کے سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تیسری روایت, جب آپ 35 سال کے ہوئے, قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں، قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے۔ آخر اہل رائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آگے اس کے فیصلے پر سب عمل کروں۔ سو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب دیکھ کر کہنے لگے یہ محمد ہے، امین ہے، اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور آپ کی خدمت پہ یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ، چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دستے مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لاوے۔ جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے، اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا دیں کہ فعل وکیل کا بمنزلہ موکل کے ہوتا ہے، تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وفی خدیجۃ الکبریٰ وقصتہا عجائب یا اولی عجائب یا اولی الابصار فاعتبروا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قصے میں عجائب امور ہیں، اے اہل دینش سو خیال کرو۔ اختارت المصطفیٰ بالا وقد نظرت فی معجزات رسول اللہ تنتشر۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شوہر چنا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو کہ ظاہر تھے نظر کی تھی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر علی حبیبک من زانت به الحسن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کلپ ایک مختصر اقتباس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سے سنواتا ہوں۔ وہ کبھی بھول سے میں سلام کر لیتا ہوں تو بعض لوگوں کو سننے کو نہیں ملتا، اس لیے برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں کہ پہلے کلپ میں سنوا دیا کروں پھر لائن کاٹیں، چاہے سلام کیا ہو یا نہیں کیا ہو۔ انہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس سنوا رہا ہوں۔ کہاں کہاں سنوایا تھا، کل کون سے سنوایا تھا، ہے دعا کا، یہ تین چار منٹ کا ہوتا ہے اندازن، اور انشاءاللہ اس میں اللہ کی توفیق سے بناتا ہوں خلاصہ، ایک چھوٹا سا ہو جاتا ہے بیان کے ایک حصے کا خلاصہ۔ تو الحمدللہ لوگوں کو اس سے بہت نفع معلوم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ باتیں ہیں ہی نفع بخش، بس میرا تو کوئی کام نہیں ہے اس میں، وہ اس کو جمع کر دیتا ہوں مختصر کرنے کے لیے۔
آج لوگ اپنے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، خراب صاحب جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بکرا دیتے ہیں۔ اچھا پھر بکرا دینے میں یہ رواج کس نے کیا ہے؟ جعلی پیروں نے کیا، جعلی پیروں کا بھی بازی معالج آ جاتے ہیں۔ ایک پیر نے کہا جعلی پیر ہر اس جعلی پیر نے ایک اپنے موتفر سے کہا کہ تم کو جو پریشانی ہے ایک مرغا کر لیاؤ کالے رنگ کا، اور پھر ہم اس کی خون سے تعویذ لکھتے ہیں۔ وہ مریض بڑا چالاک تھا، مرغا لے آیا، ذبح کیا، روٹی بنائی، اور اس کے بعد خون دے دیا اس کو، تعویذ لے کر اور مرغا لے کے واپس آنے لگا۔ تب پیر نے اس کو یہاں سے بدھی سے پکڑا، پیچھے والی بدھی سے، کہ یہ مرغا کھانے جا رہا۔ اس نے کہا آپ کو تعویذ لکھنی تھی خون سے، روٹیوں کے سے تو نہیں تعویذ لکھو گے، روٹیاں ہمارے پیٹ میں جائیں گی۔ تو کہا تم کسی آگڑے سے تعلق رکھتے ہو والے۔ کالا بکرا کالی سنا کہتے ہیں، پیر جالی کالی بلا کالا بکرا، اور کالے کالے چیلوں کو کھلا دو، جھیل سے ہوئے کالے ہوتے ہیں. اب سنیے کیا فرماتے ہیں علماء دین وہ کیا نشنا متین کہ زید سخت بیمار ہے, اس کی طرف سے بکرا جمع کر کے گوشت فقیروں کو تقسیم کیا جائے, جائز یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سکتے کی وجہ سے اس بیمار پر رحم کرے گا, آسانی سے وہ نکل جائے گی؟ کیا حکم شرعی ہے؟ اگر جائز ہے تو جانور کی عمر اور رنگ کی بھی کیا کوئی تفصیل ہے, یا جیسا جانور ہے ویسا ہی جائز ہوگا؟ سوال ہو گیا. اور جواب سنیں, آپ بیماری سے حفاظت کے لیے سکتا خیرات کی حدیثوں میں ترغیب آئی ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کو ان صدقہ تطف حضر الرب, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, وطن قومی تتسو اور بری موت سے بچاتا ہے. لیکن صدقہ میں کیا ہے, عوام کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے, جان تو جان کا بدلہ کہتے ہیں, شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے. سب سے افضل صدقہ نقد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش جب ہوتے ہیں جب ان کے مسکین بندوں کو آرام پہنچے. اب کوئی مسکین بندے کو پیشش لگی ہوئی ہے, لاک ڈاؤن لوٹا لے کے دوڑ رہا ہے, آپ نے بکرا دے دیا اس کو جمع کر کے, اب وہ بوٹیاں کھائے گا تو اور آگے گا نہیں. اب میں یہاں زیادہ مہذب الفاظ میں نے نہیں استعمال کیا, یہ بالکل خلا تشریف لگا ہے. لہذا بزرگوں کے اور علماء ربانی نے نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں زیادہ ہے, بلا مصیبت دور کرنے میں اس عمل کو زیادہ دخل ہے کہ نقد دے دو. اور دیکھیے نقد دینے میں غیر سنجیشی نہ کرے, وہ کوئی ہمیشہ بکرا دیا کرتا ہے 700 کا ملتا ہے, اور نقد والے مولانا 100 روپیہ نقد, تو اس میں نقد کی غیر چال بازی ہے. اگر 700 کا بکرا دیتے تھے تو شاید 700 ہوتے, تاکہ دل میں وسوسہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو دل کو جانتے ہیں کہ اتر بہانا پا گیا. مگر نقد دینا آپ کو, لیکن ضروری بھی نہیں, اگر کسی کو گنجائش نہیں ہے 700-800 دینے کی تو 100 روپیہ بھی دے سکتے ہیں, 50 روپیہ بھی دے سکتے ہیں. ہاں, کسی وقت بیماری کی بات نہیں ہے, کسی قسم کی ذہنی طور پر پریشانی میں انسان مبتلا ہو جائے تو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں. علماء سے مشورے کر لیں اور اپنے اپنے محلے کے علماء دین سے پوچھ لوں, کسی مدرسے میں دینا زیادہ افضل ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دو فائدہ ہوتا ہے, سب کا ہی ادا ہوتا ہے, دل کی شادی ہوتی ہے, ہم علماء ہم سوائے دن بھی پھیلتا ہے. لہذا بکرے لانے میں کئی مجاہد زحمت ہے.
اور ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ جو لوگ کانفرنس پہ بیان سنتے ہیں, یہاں جو بھی مجلس ہوتی ہے دین کی بات سنائی جاتی ہے, تو الحمدللہ یہاں پہلے تو ایک دو ہی موبائل تھے, پھر بڑھ گئے, اب 6 موبائل ہو گئے الحمدللہ, اور ہر موبائل پہ 5 گھر سن لیتے ہیں. اب مزید کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہیں, تو موبائل تو ہم خود خرید لیتے ہیں لیکن ہمیں سم کی ضرورت ہے, اور یعنی کہ ہمارے دوستوں کے پاس, ہر دوست کے پاس 5 سمیں موجود ہیں, اور وہ ایک دو فارغ بھی ہیں, لیکن وہ بلاک کرنا مشکل ہے, اس کو آج کل جو ہے بلاک کرنا آسان نہیں ہے, تو سم نہیں ملتی ہم کو. تو پھر پہلے ایک دوست نے ہمارے کورنگی میں رہتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے ایک سم لا دی ہم کو, تو یہ 6ٹا موبائل شروع ہو گیا, اور الحمدللہ اس پہ بھی پورے 5 گھر فوراً ہی لگ گئے. اب ایک سم اور آ جائے تو 2-3 لوگ تو ابھی بھی سننے کو تیار ہیں, انتظار میں ہیں بیچارے. تو کسی کے پاس اگر یہ سہولت ہو کہ وہ ایک سم لے کے اپنے نام سے ہمیں دے دے, تو موبائل ہم خود خرید لیں گے انشاءاللہ. یہاں دوست ہیں تعاون کرنے والے, ان کا پیسہ ہوتا ہے, وہ موبائل ہم ان کے پیسوں سے خرید لیں گے, اور یہ پھر 2-3 گھر کیا میں امید ہے رکھتا ہوں کہ یہ بھی انشاءاللہ پورا استعمال ہو جائے گا. تو جو لا کے دے گا سم, اس کے لیے صدقہ جاریہ کا اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں, یہ ضروری ہے کہ وہ سم یو فون کی ہو, اور کسی میں یہ سہولت نہیں ہے کانفرنس کال کی, تو سہولت یہ ہے کہ یو فون کی سم ہونی چاہیے. اور آج یہ ارادہ بھی تھا میرا, بہت دن سے میرے دل میں تقاضا ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حرم کعبہ شریف میں کچھ ایک جماعت کو دیکھا جو ذکر کر رہے تھے اللہ کا اس طرح سے جیسے ابھی بتاؤں گا. تو بعد میں حضرت نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اچانک سے غائب ہو گئے. حرم شریف میں تھے, سہن حرم سہن میں, اور وہاں سے ذکر کر رہے تھے اس طرح سے, اور پھر فوراً ہی اوجھل ہو گئے نظروں سے. تو حضرت کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی غیبی لوگ تھے اور اچانک سے غائب ہو گئے. تو اس طرح سے ذکر کر رہے تھے کہ یا الہ العالمین تو علینا اجمعین. تو اس طرح سے وہ ان میں سے ایک بزرگ یا الہ العالمین کہتے تھے, اور پھر باقی جو ان کے ساتھ تھے وہ سب مل کے تو علینا اجمعین کہتے تھے, یعنی کہ تمام جہانوں کے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. تو تھوڑا سا بہت دن سے تقاضا تھا کہ ہم یہ ذکر کر لیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشش فرما دے ہمارے گناہوں کی اور پوری امت کے گناہوں کی. پوری امت کی نیت سے ہم یہ اللہ سے آہ و فغاں کر لیں, تو یہ کیا جب کئی پریشانی اللہ تعالیٰ ٹال دے ہم سے. اور آج بھی شام کو ایک دوست آئے ہوئے تھے, تو ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک شعر ہے ہمارے کرونا وائرس سے متعلق جو ہمارے حضرت نے بعض وظائف بتائے ہیں, وہ میں یہاں سنا بھی چکا ہوں. اس میں ایک عربی شعر ہے, فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار ساحل. اے اللہ آسان کر دیجیے ہمارے پالنے والے, یا الہی کل صاحب تمام مصیبت تمام مصائب کو آسان کر دیجیے. تو ان سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام مصائب ہمیں مصائب یہی نظر آتے ہیں, روزی کی تنگی, حادثہ, پریشانی, کوئی اور چوری ڈاکہ یا کوئی چوٹ لگ جانا یا کسی کو کوئی بیماری آ جانا, لیکن سب سے بڑی مصیبت گناہوں کی ہے, یعنی مصیبت سے بڑی مصیبت گناہوں کی ہے. تو ہم اس میں یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ ہم پر یہ گناہوں کی مصیبت جو ہم نے پالی ہوئی ہے اللہ ہمیں معاف کر کے اس کو بھی ٹال دیجیے. فساحل یا الہی کل صاحب بے حرمت سید الابرار ساحل. سید الابرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حرمت کے صدقے آپ ہماری مصیبتوں کو ٹال دیجئے. تو بہرحال اس وقت تو ذکر کا دل چاہ رہا تھا, تو تھوڑا سا ذکر کر لیں, ہے نا. ذکر کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اللہ آپ کو پکارنا ہے. یا الہ العالمین تو علینا اجمعین, 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 یا الہ العالمین یا الہ العالمین تو علینا اجمعین, 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 يا إله العالمين تب علينا أجمعين 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 صلى الله على النبي الأمين يا صلي يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما دے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اے اللہ گناہوں کو معاف یا اللہ گناہوں کو معاف پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں کو معاف اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آج تک کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو محض اپنے فضل سے اس مبارک مہینے کے صدقے اے اللہ اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اپنے نبی پاک کی روح پاک کو خوش فرما دیجیے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آپ کا نبی خوش ہو جائے گا آپ کے حبیب خوش ہو جائیں اے اللہ کرم فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف اے اللہ معاف يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على النبي الأمي اللہ دنیا آخرت کی تمام حاجات کے لیے اللہ پورا ہو جائے ہماری دنیا آخرت کی حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ